الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدرسن کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس عالی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر 10 مرتبہ درود بھیجے، رب کعبہ اس پر 100 رحمتیں فرماتا ہے، اور جو آدمی 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ کی اس پر 1000 رحمتیں ہوتی ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شوق و محبت میں اور اضافہ کرے تو ارشاد فرمایا، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بھی ہوں گا اور شفیع بھی ہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعت بھی اس امتی کو نصیب ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عاشق اس امتی کے حق میں گواہی بھی دیں گے، جس کے گواہ پیارے مصطفیٰ ہوں، جس کے شفیع پیارے مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ ضرور ان کی شفاعت کی بدولت اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدرسن کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی، اور بلکہ جنات اور انسان، ان تمام کے بنانے کا مقاصد وہ بھی قرآن پاک میں جگہ بجگہ رب تعالی نے بیان فرمائے ہیں. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ارشاد فرمایا، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے ہیں کہ میری عبادت کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ارشاد فرمایا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کو پیدا کرنے کا مقصد، جہاں دنیا کے اتنے اغراض و مقاصد کے تحت وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کئی چیزیں جو انسان کی ضروریات زندگی میں شامل ہیں، کئی چیزیں انسان کی سہولیات زندگی میں شامل ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اصلی مقاصد، تخلیق کا مقصد، وہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہم کاروبار کریں، ہم نوکری کریں، ہم ملازمت کریں، ہم روز مرہ کے اپنے کام سر انجام دیں، بالکل جو ہمارے ذمے کام ہیں ہم وہ کام بھی کریں گے. ہم کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہماری وہ ڈیوٹی ہے. ہم نے گویا کہ اپنے وقت کو بیچا ہے، اپنے منافع ہم نے بیچے ہیں اور فروغ کیے ہیں، تو اس کا ہمیں معاوضہ ملتا ہے اور ہم وہ ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنی ہیں. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اہم اور ہمارے اصل مقاصد کہ ہم اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، رب تعالی کی خوشنودی اور رضا والے کام کرتے ہوئے، اگر زندگی گزاریں گے، اگر زندگی بسر کریں گے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ پھر کہا جائے گا کہ واقعی ایسا انسان وہ کامیاب ہوا۔ جی ہاں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہوئے، اور کامیابی مومن کو ہی ہے، جی ہاں کامیابی ایمان والے کو ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، کامیابی اسے ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہی اسلام کے پیروکار اور اسی اسلام کی طرف بلانے والے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، اور پھر آپ کے بعد اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، اور آپ پر اللہ نے ختم نبوت یعنی نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب قصر نبوت کا یعنی وہ محل وہ پورا تعمیر ہو چکا ہے، وہ تکمیل اس کی ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں، ہاں جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، سچا کوئی نبی نہیں، اب جو اس نے بھی دعویٰ کیا وہ جھوٹا کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے، لیکن آپ آئیں گے تو آپ بھی اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ہی مبلغ بن کر، آپ دین کے ہی مبلغ بن کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ دنیا میں تشریف لا چکے تھے، پھر آسمانوں پر اٹھائیں گے اور قرب قیامت آپ کا دوبارہ پھر نزول ہوگا، اور آپ دین محمدی کے مبلغ ہوں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبلغ بن کر آپ لوگوں کو اس دین کی طرف بلائیں گے اور اسی دین کے حوالے سے آپ تبلیغ فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آگے صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ پیغامات پہنچائے، اولیاء صالحین، علماء امت، اس امت کے علماء، اب ان کے اوپر ذمہ داری، اور وہ اپنے اپنے دان سے دین متین کے اس خدمت کو، پیغامات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داریاں وہ پوری کر رہے ہیں۔ تو انسان کی اس تخلیق کے اصل مقصد وہ ہے اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کس کس انداز سے رب تعالیٰ کی عبادت انسان کو بجا لانی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کامیاب وہی ہوگا جو واقعی ایمان والا، اور پھر اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازوں میں بھی گڑ گڑانے والے، عبادت کر رہے ہیں اور عبادت بھی ایسی کہ اس میں گڑ گڑاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک انداز ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس انداز سے کہ انسان کے دل میں خوف، خشیت والی ایک کیفیت ہو، جہاں ظاہری عبادت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہاں باطنی بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جب انسان وضو کرتا ہے تو اب وضو کیا ہے تو اس کے اعضاء، اور روایتوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اعضاء سے جو پانی جاتا ہے نا وہ ہمارے گناہوں کو بھی لے کے جاتا ہے، اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب آدمی اللہ کی حمد کر کے وضو کرتا ہے پورا جسم اللہ اس کا پاک فرما دیتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں ظاہری طور پر اپنے اعضاء کو صاف ستھرا کر لیا، اعضاء وضو کو دھو لیا، وہاں کچھ دیر متوجہ ہو جائیں باطنی طور پر بھی، اور باطنی طور پر کیا مطلب، یعنی دل کی طرف بھی متوجہ ہو جائے اور رب سے دعا مانگے، اے اللہ جو ظاہری اعضاء کا حکم تو نے ارشاد فرمایا تھا میں نے انہیں صاف ستھرا کر لیا، انہیں میں نے دھو لیا، وہ چمک گئے، وہ دھل گئے، اے مولا میرے دل کو، میرے دل کو تو صاف ستھرا فرما دے، میرے دل کو بھی تو چمکا دے، اللہ اکبر۔ یہ ہے باطنی طور پر کہ جب انسان پھر اپنے دل کی نورانیت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ میرا دل بھی چمکا دے. اور دل کیسے چمکتا ہے؟ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے. تو اصل مقصد انسان کے دنیا میں وہ تخلیق کا، پیدائش کا، کہ وہ عبادت کرتا رہے، عبادت بجا لائے. مچھن کے ناظرین، عمومی طور پر جب بھی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو انسان شاید یہی بعض کا سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا، ہر وقت مصلے پر رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، بے شک یہ عبادت ہی ہے. اور عبادت کے یہ طریقے بھی ہمیں لازمی اپنانے ہیں. لیکن یاد رکھیں، عبادت بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے. اس میں کئی چیزیں کہ جو انسان کے لیے ثواب کا باعث بن جائے، جو انسان کے لیے ثواب کا باعث بن جائے اور اس میں وہ ثواب اکٹھا کرنے میں مشغول ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں مشغول ہو، تو کئی ایسے اعمال ہیں جن پر انسان گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اسے ثواب اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو رہا ہے. جی ہاں، آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت اگر آپ اچھی نیت، اچھے ارادوں کے ساتھ کریں. میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی کو دیکھا بڑی تیزی سے، پھرتی سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے کاروبار کے سلسلے میں، وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو کسی نے کہا کہ اے کاش اس آدمی کی یہ کوشش نماز کے لیے ہوتی، یہ کوشش اس کی عبادت کے لیے ہوتی، یعنی جتنی یہ تیزی اور یہ اتنی پھرتیاں کر رہا ہے، تو اگر یہ نماز کے لیے اس کا یہ معاملہ ہوتا تو یہ کتنا اچھا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اگر یہ دنیا کی اس کمائی کے لیے، اس لیے یہ تیزیاں کرتا ہے اور یہ پھرتیاں کر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اس کفالت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، اور جو اس کے اوپر ذمہ داری اس کو پورا کرنے کے لیے، اگر یہ کمائی کر رہا ہے، تیز ادھر ادھر جا رہا ہے، تو کہا یہ فی سبیل اللہ ہی ہے، اس کا یہ اللہ کے راستے پر ہے، یہ کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، لیکن ہے فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے پر گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس طریقے سے، حلال ذریعے سے انسان کو کمانے کے لیے بھی فرمایا گیا ہے اور حلال ذریعے سے آمدنی حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، تو یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے پر ہے. تو جب یہ اللہ کے راستے پر ہے، ہاں فرمایا اگر یہ اس لیے آدمی کہ اس دولت پر یہ فخر کرے، ترائے، تو پھر یہ سبیل الشیطان، یہ پھر شیطان کے راستوں پر ہے. آدمی مال کمائے حلال ذریعے سے، جب تک اس کے ذریعے تکبر، فخر، لوگوں پر اترانا، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بہت بڑا جاننا، جب تک یہ معاملہ نہ ہو اور حلال ذریعہ اختیار کرتا رہے، مال کے حقوق ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، یہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی نیتوں سے کرتا ہے، تو یہ کئی چیزیں عبادت کے ثواب میں، زمرے میں آ جائیں گی، یہ ثواب کی طرف آ جائیں گی. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا فرمایا، تخلیق کیا، وہ اپنی عبادت کے لیے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں ہم رب تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے ہیں. رب کو یاد کرتے رہیں گے تو یہ انسان جو ہے وہ چاہے کسی بھی وہ جگہ پہ ہے، لیکن رب اسے یاد ہے، اللہ اکبر، تو یہ اس کا قلبی طور پر یہ ذکر الہی بھی ہے. جی ہاں، اللہ کو یاد کرنے والا جہاں زبان سے یاد کرتا ہے، اور وہ زبان سے اللہ اللہ تسبیحات اور تکبیرات پڑھتا ہے، وہاں وہ جب قلبی طور پر رب تعالی کی نعمتوں پر شکر گزار، رب کے قدرت کے کرشمے دیکھ کر رب کو یاد کرنا، بڑی بڑی چیزیں بھی اسے نظر آئے تو اس کی توجہ اللہ ہو، رب کو یاد کرنے والا ہو، تو یہ قلبی طور پر ذاکر ہے، ذکر اللہ کرنے والا ہے. اور اپنے بدن کو جب یہ گناہ سے بچاتا ہے تو بدنی طور پر یہ عبادت کر رہا ہے، بدنی طور پر یہ ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے انداز ہیں منتشان کے ناظرین، کہ آدمی اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو کس طرح وہ راغب رکھ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک ترا، عبادت رب کی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تو گمان اپنا پکا پختہ بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ پانچ دفعہ نماز پڑھنے جائے اور اس کی رکعتیں پڑھتا ہے، دن بھر کی یہ ساری نمازوں میں رکعتوں میں اس کا تصور یہ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ تجارت پہ ہوگا نا تو اس کا تصور ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ خلوت میں ہو تو اس کا تصور بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ جلوتوں میں ہو، خلوتوں میں ہو، مجمع میں ہو، مارکیٹ میں ہو، دکان پہ ہو، یا نوکری پہ ہو، کہیں بھی ہو، تصور بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ تصور آتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں یہ ہم کبھی جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ کسی بڑے جنرل سٹور میں جائیں، بلکہ اب تو ہر جگہ ہی تقریباً ایک کامن سی بات ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور آدمی جب بھی کسی کیمرے کی طرف وہاں پہنچتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نا، اگرچہ کیمرہ خراب ہو، اگرچہ وہ ریکارڈنگ نہیں کر رہا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن ہم نے ایک بورڈ پڑھ لیا، کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کرنا پہلے بھی کچھ نہیں تھا لیکن اب مزید محتاط ہو گئے۔ اور جو کسی شرارتوں کے تحت آتے ہیں، یا معاذ اللہ چوری یا کچھ اور معاملات اس تحت کسی جگہ جاتے ہیں لیکن کیمرے کی یہ تحریر پڑھتے ہیں تو وہ بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک کیمرے کی تحریر نے اگر انسان کو اتنا محتاط بنا دیا، کیوں؟ اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو میں اگر پکڑا گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، تباہ برباد ہو جاؤں گا، دنیا کے اندر تباہی بربادی وہ ظاہر ہے۔ ایسے معاملات جب آدمی کرتا ہے تو پھر نتیجے ایسے ہی آتے ہیں۔ تو مدد چین کے ناظرین، جب کیمرے کی آنکھ سے اتنا آدمی محتاط ہوتا ہے تو وہ بندہ مومن جو بڑے یقین کے ساتھ، اعتماد وثوق کے ساتھ، جب اس کا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے ہر وقت کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ علماء نے بڑی اس کو پیاری ایک مثالوں سے وضاحت کی ہے۔ فرمایا ہے کہ نماز کے اندر تمہیں فرمایا گیا کہ انت عبد اللہ کا انہ کا ترا، تم عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر جاگتے ہوئے یہ تو صرف خاصا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ انہوں نے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اور کسی کے لیے دیدار نہیں، خواب میں ممکن، بلکہ کئیوں کو دیدار ہوا لیکن جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں کے ساتھ، تو یہ کسی کے لیے نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس طرح۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر اگر کوئی عہدے دار ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی کیفیت، اس وقت اس کا انداز کیسا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی لغو چیزوں سے بچاتا ہے، جائے گا تو موبائل بھی بند کرے گا، موبائل سائلنٹ کرے گا، وہ اپنے کپڑے، وہ اپنا لباس، وہ اپنی گویا کے ظاہری شکل و صورت، یہ سب اس طرح کہ کہیں ایسا نہ ہو بھائی صاحب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ پھر گفتگو کے بھی کچھ آداب ہیں نا، अच्छा, अगर अफसर की तरफ से कोई सख्त लहजा अपनाया गया तो ये आदमी समझता है ना कि यार मैंने तो यहीं रहना है ना, यहीं ड्यूटी करनी है, सब कुछ करना है, तो मैं इसके सख्त लहजे का भी जवाब मुस्कुराकर वो प्यार से जवाब देगा और कर भी क्या सकता है। यानी ये एक समझाने के लिए अर्ज किया जा रहा है। तो फरमाए ये तो दुनियावी ये मामलात है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब आदमी खालिके कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक मालिक रज़्ज़ाक कदीर समी बसीर उसकी बारगाह में जब आदमी जाता है, इन्नहु अलीमु बिज़ाति सुदूर, जो दिलों के हालात भी जानने वाला है, दिलों में एक पैदा होने वाले ख्यालात और बसाविस को भी जानने वाला है, तो जब उसकी बारगाह में जाए तो उस वक्त उसके अंदाज तो कुछ और एहतमाम वाले होने चाहिए, अपने दिल के साथ वहां हाजिरी उसकी होनी चाहिए और खौफ उस पर तारी हो कि मैं किसकी बारगाह में मैं हाजिर हुआ हूं, मैं कहां पे आ जाया हूं। अल्लाह अकबर। हम अगर पढ़ते हैं ना हिकायात वाकियात पढ़ते हैं, हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के बारे में बयान किया जाता है कि आपके अहले खाना कहते हैं जब आजान होती है ना, जब नमाज का वक्त होता है तो आप गोया के ऐसे हो जाते थे किसी किसी को पहचानते ही नहीं है, यानी अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ तवज्जो के साथ बस उसी तरफ रागिब हो जाना और चल पड़ना, ये अंदाज भी होता है। अल्लाह करीम इनकी तालीमात से हमें ये हिस्सा अता फरमाए और हमारी जिंदगियों में भी ये चीजें एकाश नाफिज हो जाए तो इंशाल्लाह फिर बहुत बहुत अच्छे समरात हमें इसके नसीब हो गए। बदशन के नाजरीन आपकी कॉल्स भी हम इस सिलसिले में शामिल करते हैं, तो कॉल की तरफ बढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह अजीज कुछ बातें मजीद इसमें शामिल करेंगे। जी कॉल की तरफ।
मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा सवाल ये है कि ये जिस तरह इस तस्वीर में सजदा किया गया है, क्या मर्द हज़रात नमाज पढ़ते हुए इस तरह कोनियां बिछा कर सजदा कर सकते हैं, और अगर जमात में हो और जगह तंग हो तो ऐसी सूरत में कोनियां बिछाने की इजाजत होगी?
नमाज के अंदर सजदे की जो कैफियत ये बताई गई है ये मकरूह तहरीमी है। जी हाँ, सजदा इस अंदाज से करना कि ये अपनी कोहनियों को पूरा जमीन पर बिछा देना, यानी ये पूरी कलाई है ये और इस तरह पूरी इसे जमीन पर, ये उठा हुआ ये इस अंदाज से नहीं है बल्कि इसे जमीन पर बिछाना और इस अंदाज से सजदा करना कि उसकी ये कलाइयां जिसे कहते हैं ये पूरी उसकी ये बिछी हुई हो, तो मर्चेंट के नाजरीन ये मकरूह तहरीमी है। इस अंदाज से सजदा करके नमाज पढ़ना ये वाजिबुल इयादा नमाज है और मकरूह तहरीमी है। और ये जो कहा गया कि जमात के अंदर होते हैं तो उस वक्त इसकी इजाजत होगी, तो उस वक्त भी इजाजत नहीं होगी कि कोहनियां और कलाइयां ऐसे जो है वो बिछा ले, कलाई बिछाने की उस वक्त भी उसे इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ इतना जरूर है कि जमात के अंदर अगर सफ में खड़ा है, और जाहिर है सफ में जब आदमी खड़ा होता है तो उसको कई चीजों का ख्याल भी रखना है, उसको ना अपनी कोहनियां इतनी फैलानी है कि वो साथ वाले को तकलीफ पहुंचा रहा है, ये भी नहीं उसे करना। हाँ यूं वो रखे कि इनको अपने करीब कर ले और जमीन पे ना लगने दे, ये जमीन पे ये हिस्सा जो है वो उसका ये ना लगे, और ये मर्दों के लिए, मर्दों के लिए सजदे की कैफियत, मर्दों के लिए जो नमाज में सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक उसे करना चाहिए। और मकरूह तहरीमी और ऐसे मकरूहात जिनकी वजह से नमाज ही उसकी वाजिबुल इयादा हो रही उससे अपने आप को जरूर उसने बचाना है। तो ये कलाइयां बिछाकर सजदा करना मकरूह तहरीमी और ऐसे मर्दों की नमाज वो वाजिबुल इयादा होती है। तो सजदा जब हमने करना है तो उस वक्त हमारी कलाइयां बिछी हुई ना हो। जमात में आप शामिल हैं तो इन्हें आप क्लोज आप बाजू कर सकते हैं अपने, बल्कि आप यूं कहें कि अपने एक रान के साथ बिल्कुल, या जो है वो लोग मिला लेते हैं और फिर उस तरह सजदा करते हैं बिल्कुल अपने आप को समेट कर, नहीं ये औरतों के लिए हुक्म है। औरतें इस अंदाज से कि वो किलाइयां भी बिछा कर और सिमट कर वो सजदा करेंगी, वो उनके पर्दे की हवाले से उन्हें शरीयत ने वो हुक्म दिया है لیکن مردوں کے لیے یہ نہیں ہے. مرد جو ہے وہ کشادگی کی حالت میں وہ سجدہ کریں گے اور اس وقت ان کی کوہنیاں یہ ان کی رانوں سے ان کی پہلوؤں سے یہ جدا ہوں. اور جب جماعت میں ہوں تو پھر بھلے یہ تھوڑی سی کلوز ہوں لیکن یہ کلائیاں زمین پر اس کی نہ بچھی ہوئی ہوں. یہ جماعت کے اندر بھی اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک تعداد ہوگی, ایک تعداد ہوگی کہ جو اس غلطی کی وجہ سے اپنی نمازوں کو واجب الادا بناتے ہوں گے اور نمازوں کو مکروہ تحریمی بناتے ہیں. تو مکروہ تحریمی عمل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا اور اس سے بچنا وہ واجب ہے. اگر مکروہ تحریمی جیسا یہ بتایا گیا ہے سوال جو پوچھا گیا تو اس کے حوالے سے اگر نماز پڑھی تو وہ نماز واجب الادا ہے, یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. تو بس مسئلہ یہی ہے کہ نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا آپ جماعت کے ساتھ ہوں, بہر صورت اپنے ان بازوں کی ان کلائیوں کو زمین پر پورا بچھانا اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے. ہاتھ رکھیے, یہ ہاتھ آپ نے زمین پر وہ رکھے ہیں, یعنی یہ ہتھیلیاں یہ آپ نے زمین پر رکھی سجدہ کر رہے ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ اپنے بازو کو بالکل یا جو ہے وہ بچھا کر اس طرح سجدہ کرنے کی یہ اجازت مردوں کو نہیں ہے. مرد اس طرح نماز نہ پڑھے, اور اگر کبھی غلطی ہو چکی ہے یہ تو ایسی اپنی نمازوں کو جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا ہوگا, وہ نمازیں واجب الادا ہیں. جی آگے مزید بولوں.
آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا کہ پکچر بنانا یا سیلفی لینا یا ہاتھ سے پینٹنگ کرنا یا پکچر بنانا جو بھی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں بتا دینا.
سیلفی لینا, پکچر بنانا, ایک تو وہ ہے کہ جو ہم موبائل سے سیلفی لیتے ہیں یا موبائل سے ہم پکچر بناتے ہیں, تصویر بناتے ہیں یا بنواتے ہیں, تو دیکھیں یہ تو جائز ہی ہے, اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. جبکہ جو تصویر لی جا رہی ہے وہ فی نفسی ہی جائز ہو, وہ تصویر کسی ایسے منظر کی نہ ہو یا ایسی تصویر نہ ہو کہ جس کا بنانا ہی جائز نہ ہو, جس کی تصویر لینا ہی جائز نہ ہو, وہ ایک جدا بات ہے. لیکن عام نارمل آدمی کوئی اپنی پکچر لیتا ہے یا اپنی سیلفی بناتا ہے تو اس میں بہرحال ممانعت نہیں ہے, جب تک وہ موبائل میں ہی سیو رہے یا آپ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں, اپنی ڈیوائس میں رکھتے ہیں وہیں ہیں تو اس وقت تک تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس تصویر کا پرنٹ آؤٹ کرنا, یہ تصویر باقاعدہ جیسے عام طور پر شوقیہ لوگ تصاویر بنواتے ہیں, البم بنواتے ہیں, انہیں تعظیمن اپنے پاس رکھتے ہیں, بڑی محفوظ کر کے وہ چیزیں سنبھال لی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ یادیں اس سے وابستہ ہیں یہ وہ, تو بہرحال تصویر جو پرنٹ آؤٹ والی تصاویر ہیں ان کی بلا ضرورت بالکل اس کی اجازت نہیں ہے, بلا اجازت شرعی. جہاں شرعی طور پر ایسی کچھ حاجتیں ضرورتیں ہیں جو استثناء صورتیں ہیں جن کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے, عام طور پہ اپنے آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں, شناختی کارڈ بنتے ہیں اور دیگر ایسی کئی ضروریات ہیں, جہاں یہ ضروریات کا معاملہ ہے تو وہاں علماء نے اجازت دی. اس کے علاوہ شوقیہ طور پر جو ایسی تصاویر بنائی جاتی ہیں وہ بہرحال بنانا بنوانا, جن کا پرنٹ نکالا جاتا ہے باقاعدہ جو تصویر ہوتی ہے, تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے, چاہے آپ ہاتھ سے بناتے ہیں یا کیمرے سے بنا کر اس کا پرنٹ نکلواتے ہیں. لیکن موبائل کے اندر ہی آپ کی تصویر رہے اور موبائل میں ہی محفوظ رہے, کمپیوٹر میں ہے, یعنی کوئی پرنٹ اس کا باقاعدہ نہیں ہے, تو بہرحال اس تصویر کی اجازت ہے, بذات خود وہ تصویر وہ جائز ہو, وہ کسی ایسے منظر کی نہ ہو کہ جس کی منظر کشی جائز نہ ہو, تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ تصویر اگر کوئی لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. یہ مزید کال کی.
میرا نام محمد جاوید اطاری ہے, میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں, ان کی وضاحت فرمائے.
کیا بات ہے, 5 رکن کی وضاحت بہت تفصیلی ٹاپک ہے, جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ارشاد فرمائے گی. ان میں سے پہلی چیز وہ شہادت, یعنی آدمی کا کلمہ پڑھنا اور وہ تمام چیزیں جو اسلام کے لیے ضروریات دین میں سے ہیں, ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا، تصدیق ان کی کرنے، یہ ایمان، جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان جب آدمی مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ تشویش میں آتے ہیں کہ شاید ان دونوں کے باہمی طور پر کوئی فرق ہے، تو ان میں اس طور پر کوئی فرق نہیں کیا گیا، بعض اعتبارات سے فرق بیان کیا گیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلے اس میں ہے شہادت یعنی گواہی، کہ آدمی اللہ وحدہ لا شریک یعنی اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، رب تعالی ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سمیع وہ بصیر، اللہ رب العالمین کے لیے جو عقائد رکھنا وہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ رسول اللہ کی طرف سے لائے ان سب کو ماننا، ان پر اقرار کرنا اور تصدیق کرنا۔ یہ پہلے جو رکن ہے اس کا تعلق یہ ایمانیات سے ہے۔ اس کے بعد جو بقیہ چار چیزیں اس میں بیان کی گئیں، یہ ایمان اور گواہی کے بعد سب سے جو مقدم اسے نماز فرمایا گیا، پھر نماز ہے، اس کے ساتھ زکات، پھر آگے زکات بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور حج بھی ہے صاحب استطاعت پر۔ تو انہیں پانچ چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ارکان ہیں اسلام کے، یہ پانچ بنیادیں ہیں، یہ پانچ رکن ہیں اہم ترین، یعنی یہ عبادات کے اعتبار سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے کئی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، کئی ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے، اور بعض میں بدنی طور پر صرف بدن نہیں ہوتا بلکہ صرف زبان ہے، اور بعض میں زبان بھی ہے اور بدنی طور پر بھی اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں آج، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اس طرح کی بھی باتیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ عرض کرتا ہوں کہ آدمی مسلمان ہوتا ہے نا، تو یہ جو اس نے شہادت اور گواہی دی، تو یہ قول یعنی صرف زبان سے یہ اقرار کرنا بولنا، باقی ایمان کے تصدیقات وہ قلبی معاملات ہیں۔ تو اس میں کوئی ہمارا بدن کی کوئی طاقت انرجی خرچ نہیں ہوئی، یہ زبان سے ہم نے کہا تو مسلمان ہوئے۔ اچھا آپ نے روزہ رکھا ہے، تو جو روزے کا عمل ہے اس میں کوئی آپ کا پیسہ خرچ ہوا نہیں، کیوں؟ آپ نے روزہ رکھا ہوا، روزہ ایک بدنی عبادت ہے، آپ کی جسمانی طاقت خرچ ہوتی ہے اس میں۔ اچھا آپ نماز پڑھنے گئے، تو نماز میں آپ کے پیسے خرچ ہوئے نہیں، لیکن نماز میں پھر کیا ہوا، نماز میں آپ نے زبان اور بدن، یعنی آدمی رکوع کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں جب کرتا ہے تو اس کا بدن بھی مشغول ہے اور ساتھ ساتھ وہ قول بھی اس کا، یعنی زبان سے وہ پڑھتا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ نماز ہماری قولی اور بدنی عبادت ہے، جس میں ہم زبان سے بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بدن کی طاقت بھی اس میں لگتی ہے۔ اچھا زکات دیے، تو زکات میں آپ نے مال دیا نا، ہاں، تو زکات میں صرف مال ہے، تو وہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اچھا حج آپ کرتے ہیں، تو حج میں آپ مالی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور بدن کی طاقت بھی لگاتے ہیں، تو حج جو ہے وہ مالی اور بدنی، یہ یعنی دونوں کا مجموعہ یہ ہے کہ جس میں ہماری طاقت بھی لگتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو کئی عبادتیں انسان کے لیے جو جس میں صرف مال لگتا ہے، کئی ایسی کہ جس میں صرف بدن لگتا ہے، کئی ایسی جس میں بدن اور زبان قول یہ سب کچھ اس میں انسان کا شامل ہوتا ہے، تو وہ عبادت۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف مال ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن میں صرف بدن کی طاقت وہ لگتی ہے۔ تو بہرحال آدمی کا مال اللہ کی راہ میں جائے یا بدن کی طاقت اور بدنی طور پر وہ عبادتیں کریں، رب تعالیٰ قبول فرمائے اور اخلاص کی ہمیں دولت بھی عطا فرمائے۔ جی مزید کوئی قول تو جلدی چلا۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، ابھی میں لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا تہجد کے لیے ایک دفعہ سو کے اٹھنا، تو میں نے ایک مفتی سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے نہیں جی، رات کے نا آدھا پہر یعنی کہ گزر 12 بجے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس میں کیا مقصد اس وقت پہ لینا آپ کریں کہ ایک دفعہ سو کے اٹھنا ضروری ہے یا 12 بجے کا ٹائم بھی ہونا ضروری ہے؟
تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر بھی سو گئے اور پھر آپ اٹھ گئے، تو اب آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے رات کے 12 بجنے قطعاً ضروری نہیں۔ شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ لی ہو اور اس کے بعد سوئے ہوں، اور پھر آپ جب بھی اٹھیں، چاہے آپ عشاء پڑھی اور تھوڑی دیر بعد آپ کچھ آرام کیا، آپ اٹھ گئے ابھی 12 نہیں بجے، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہی کہا گیا کہ نصف شب کے بعد، یعنی آدھی رات کے بعد اسے لیکن یہ افضل اور بہتر اسے کہا گیا. اصل شرط یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں اور اس کے بعد جب بھی آپ اٹھیں تو آپ تہجد کی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر سوئی نہیں جاگتے ہوئے آپ بھلے آدھی رات کر دی بلکہ سحری کا ٹائم کر دیا تو آپ تہجد کی نماز وہ نہیں ہوگی, صلاۃ اللیل ہوگی. صلاۃ اللیل یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں, لیکن تہجد کے لیے جو شرط بیان کی گئی ہے عشاء کی نماز اور اس کے بعد سونا, کچھ آرام کرنا پھر اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کو نماز کو تہجد کہتے ہیں. اور اگر بغیر سوئی آپ رات گزارتے ہیں اور رات آدھی رات میں یا سحری کے وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی, اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن تہجد کے لیے جو شرط ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے, عشاء کی نماز اس کے بعد سونا اور پھر اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز کہلائے گی. اللہ کریم یہ تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ علم دین کثیر مقدار میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارا اسلام ہمارا